تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. یہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کو یہ روایت کی گئی ہے. حدیث یہاں پر لائی ہے ایک مستقل باب کے تحت جس کا نام ہے کتاب الذم الدنیا، یعنی دنیا کی مذمت کے بیان، اور اس کے تحت کئی حدیثیں آ رہی ہیں. انشاءاللہ وہ سب پڑھنے کے بعد پھر جو دنیا کے بارے میں معتدل موقف ہے وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا. تو پہلی حدیث یہ ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جو ظاہر ہے کہ مومن کے لیے دنیا یہ کوئی دائمی ابدی پائیدار رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، ایک راستے کی منزل ہے. اصل میں جو ہمیشہ کے لیے دار القرار ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ آخرت ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے جو نعمتیں تیار فرمائی ہیں اور جو راحت اور مسرت کی زندگی وہاں پر رکھتی ہے، اس کا تصور کر کے مومن اس دنیا کو قید خانہ تصور کرتا ہے کہ یہاں سے جتنا جلدی نجات مل جائے اتنا بہتر ہے. جیسے کوئی شخص قید خانے میں قید ہو تو چاہے وہ قید خانہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو اور اعلی درجے کے کھانے ملتے ہوں اور طرح طرح کی سہولیات میسر ہوں، لیکن قید پھر قید ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس قید میں ہمیشہ رہوں، وہ چاہے گا کہ وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے فراغت پاؤں اور اپنے گھر جاؤں. تو مومن کا گھر یہ دنیا ہے ہی نہیں، مومن کا گھر وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے. لہذا جب تک یہاں رہتا ہے تو وہ ایک یوں سمجھتا ہے کہ میں قید میں ہوں، تو اس واسطے آخرت میں جلدی آخرت میں پہنچنے اور اس کے لیے تیاری کرنے میں مشغول رہتا ہے دنیا کے اندر. اس کے برخلاف کافر, کافر اول تو آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتا. بہت سے تو وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بس جب انسان مرے گا تو اس مرنے پر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے. بہت سے تو وہ ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن ان کا ماننا اس لحاظ سے کوئی اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے. صبح سے لے کے شام تک ان کی دوڑ دھوپ کا محور وہی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ٹھیک ہو جائے تو بس سارا کام بن جائے. یہ مانا ہے کہ دنیا کافر کی جنت ہے, کہ وہ اسی کو بنانے کے فکر میں رہتا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے وہ مومن کو دنیا کے اندر دل نہیں لگانا چاہیے, بلکہ وہ اس دنیا کے اندر رہے ضرور لیکن دل لگا کر نہ رہے, یہ سمجھ کر رہے کہ یہ ایک عارضی ٹھکانا ہے, حقیقت میں مجھے کہیں اور جانا ہے. دوسرے معنی اس حدیث کے ایک اور ہے, اور وہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے آپ کے لیے. وہ یہ کہ جب یہ کہا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, تو معنی یہ کہ قید خانہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, وہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہوتی, تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتی ہے, سزا دینے کے لیے ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی آدمی قید خانے میں جانے لگے تو اگر وہ پہلے سے یہ منصوبے بنائے کہ وہاں پر یہ آرام ہوگا, یہ ایسی حیثیت ہوگی, یہ مجھے اڑائیں گے, تو بیوقوف ہے. اس واسطے کہ یہ کہیں تفریح کرنے تو نہیں جا رہا, وہ تو ایک قید کے اندر جا رہا ہے, جیل میں جا رہا ہے, مقید ہونے کے لیے جا رہا ہے. لہذا اس کو ہر قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جانا چاہیے. تو جب یہ کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, تو معنی یہ کہ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اصل یہ ہے کہ انسان تکلیف میں رہے, پریشانی میں رہے, کیونکہ قید خانہ ہے. اگر اس کو کوئی راحت مل جاتی ہے, خوشی مل جاتی ہے, آرام مل جاتا ہے, تو یہ ایک غیر معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ اصل بات تو یہ تھی کہ یہاں تکلیف میں ہوتا ہے انسان, ساری پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ دنیا کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا دار القرار ہے, لہذا منصوبے بناتے ہیں اور امیدیں قائم کرتے ہیں کہ اس میں بڑی آرام کی زندگی گزرے گی, بڑی راحت کی اور عیش کی زندگی گزرے گی. اور جب وہ نہیں ملتی یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے ہی سے یہ سمجھ بیٹھے اور دل میں یقین کر لے کہ یہ جگہ تو میرے لیے قید خانہ ہے, چند دن کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں, اور اس یہ قید بھگتنے کے بعد آخر میں مجھے انشاءاللہ اپنے اصل وطن کی طرف واپس جانا ہے, تو آپ نے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگا, اور تیار ہونے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آئے گی تو سمجھے گا کہ بھائی ہے قید خانہ, اور اگر راحت مل گئی تو شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا اللہ آپ تھا تو قید خانہ لیکن آپ نے اپنی رحمت سے اس کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا, آرام دے دیا, راحت دے دی, خوشی دے دی, تو یہ آپ کا کرم, آپ کی عطا ہے. دنیا کی حقیقت اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے, سمجھ لے ایک مرتبہ, تو حقیقت یہ ہے کہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھی تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اجمائی, ان کی ایک ایک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, یہ بیٹھ گئی تھی ذہن میں, یہ بات پوری طرح راسخ ہو گئی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ ہے, لہذا وہ اس کی تکلیف اور راحت اور مصیبت اور پریشانی اس سے بے نیاز, یہ سمجھے ہوئے تھے کہ یہاں تو تکلیف نہیں پہنچنی ہے, تو اس واسطے وہ بڑی سے بڑی دولت کو ٹھکرا دیتے اللہ کی رضا کے خاطر. تو اگر یہ ایک مرتبہ ہم سمجھ لیں, اور یہ بڑے گر کی بات ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو جگہ ہے ہی تکلیف کی, تو تکلیف اگر کوئی پہنچ رہی ہے تو تعجب کی بات نہیں, نہ کوئی غیر معمولی بات ہے. غیر معمولی بات یہ ہے کہ خوشی ملے, راحت ملے, یہ غیر معمولی بات ہے. اس واسطے کہ ہمارے حضرت والا حضرت مکہ رسول اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے جن سے تعلقات ہوں, اعزاء ہیں, اقارب ہیں, رشتے دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, تو ان سے کبھی کوئی توقعات قائم نہ کرو. یہ توقع قائم کرو کہ یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا, یہ میرا احترام کرے گا, یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا, یہ میرے وقت پر کام آئے گا. یہ ذہن میں یہ توقعات قائم نہ کرو. اب اگر وہ کام نہ آیا تمہارے تو این توقع کے مطابق ہے کہ میں تو کوئی امید باقی نہیں تھی ان سے, اور اگر آ گیا کام تو نعمت سمجھے گا انسان کہ اللہ تبارک بتا رہا کہ نعمت ہے کہ یہ کام آ گیا, ورنہ میں نے توقع تو نہیں قائم کی تھی. ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم مخلوق سے توقعات قائم کر لیتے ہیں. یہ میری عزت کرے گا, یہ میری محبت مجھ سے محبت کرے گا, یہ میرے وقت پر کام آئے گا, یہ میری پریشانی دور کرے گا. ساری توقعات مخلوقات سے قائم کر رکھی ہیں. اب جب واسطہ پڑا تو توقع کے مطابق پورا نہ اترا, نہ اترا تو دل میں صدمہ, تکلیف, رنج کہ اتنا قریبی دوست ہے, اتنا عزیز ہے اور وقت پر کام نہ آیا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ توقع قائم کر لی تھی. اگر توقع کوئی قائم کی ہی نہیں کسی سے تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کام میں لگا دے تو نعمت, نہ لگائے تو کوئی پریشانی حد سے زیادہ نہیں بڑھتی. یہی معاملہ دنیا کے سارے تعلقات کا ہے, دنیا کے سارے مال و اسباب کا ہے کہ توقعات ہم قائم کر لیتے ہیں. اور اسی کو کہا ہے طول العمل, یعنی بڑی بڑی امیدیں باندھ لی کہ دنیا میں یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور یہ راحت اور وہ راحت. یہ توقعات قائم کر لی, اب جب جہاں کہیں کوئی کمی آئی تو صدمہ اور پریشانی. جب یہ تصور کر لے انسان کے دنیا سجن المؤمن, مومن کا تو قید خانہ ہے, اس واسطے اس کو تکلیف پہنچنی ہی چاہیے یہاں پر, نہ پہنچے تو تعجب ہے. تو اس کے بعد پھر تکلیف انشاءاللہ آسان ہو جائے. انسان کے اپنے سوچ کا اس کی تکلیفوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. پہلے سے اگر آدمی کا ذہن تیار ہو کسی پریشانی کے لیے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے, اور اگر ذہن تیار نہ ہو اچانک ایک پریشانی آ گئی تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے. تو اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ توقعات قائم نہ کرو اس دنیا, اور یہ کام ہو جائے تو ساری پریشانیاں انشاءاللہ آسان ہو جائیں. اور کافر کے لیے جنت ہے, یعنی وہ ساری توقعات بھی اسی سے قائم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں پر ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے. آخرت کی زندگی پر اس کو یقین نہیں ہے یا اس کا دھیان نہیں ہے. تو مومن میں اور کافر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ مومن دنیا آخرت کے فکر میں رہے اور کافر جو ہے وہ دنیا کے فکر میں رہے. یہ ہے خلاصہ حدیث کا. دوسری حدیث جو دنیا کے بارے میں یہاں ارشاد فرمائی گئی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والا و عالم او متعلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ملعون ہے, دنیا ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے، اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اس اللہ کے ذکر کے تابع کام ہوں ان کے، اور عالم کے جو علم دین کا رکھتا ہو، اور متعلم کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو. سوائے ساری دنیا ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، اور اسی ذکر اللہ کی ایک تتمہ اور اسی کا ایک حصہ علم دین بھی ہے، کہ علم دین کو حاصل کرنے والا یا علم دین کی طلب کرنے والا یہ اس لعنت سے مستثنی ہے. اب اگر یہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، تو اللہ میاں آپ نے بھیجا کیوں اس ملعون جگہ پہ، اور اس ملعون چیز کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم کیوں کیا؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جہاں کہیں شریعت میں، قرآن میں یا سنت میں دنیا کی مذمت آئی ہے یا برائی آئی ہے، اس کو برے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اس سے ایک مخصوص مفہوم بنا ہے. دنیا کے ایک معنی تو ہے لغوی، یعنی یہ جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات ہے، مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ سامنے نظر آتا ہے، یہ شہر، یہ عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب دنیا ہے. یہ لغوی معنی کے لحاظ سے دنیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے تو اس سے مراد اس دنیا کے وہ اسباب ہیں جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے رکاوٹ بنے. جو دنیا کے جو اسباب انسان کے لیے آخرت کی طرف پیش قدمی سے رکاوٹ بنے وہ ہے دنیا، جس کو کہا گیا کہ ملعون. بند کرو، تجارت کر رہے ہو تو تجارت جو ہے بذات خود کوئی گناہ نہیں، دنیا کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ تجارت تم کو اس درجہ منہمک کر رہی ہے کہ اس نے فرائض سے غافل کر دیا، نماز کے وقت نماز نہیں ہو رہی اور حلال حرام کی پرواہ نہیں ہو رہی، جائز ناجائز کا خیال نہیں ہو رہا، اور ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے پیسے کما رہے ہو، تو یہ دنیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور اس کے اندر جو کچھ دیا وہ ملعون ہے. تو یہ دنیا لغوی اعتبار سے جو کچھ دنیا ہے وہ ملعون نہیں، بلکہ وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ ہے ملعون، اور وہ ہے برائی کی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں وہ چاہے بظاہر دنیا نظر آتی ہو، لیکن جیسا صوفیہ کرام نے فرمایا کل مطع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کرنے والا ہے، تو وہ سب ذکر کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں. اس لیے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. تو یہ لوگ فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، تو اس کے معنی وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم سے غافل کر دے، واجبات فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ بنے، حلال و حرام کی پرواہ دل سے نکال دے، ایسی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ملعون. تیسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرت ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا, اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. تو یا تو دنیا سے محبت کر لو اور آخرت کو نقصان پہنچا دو, یا آخرت سے محبت کر لو اور دنیا کو نقصان پہنچا دو. تو کیا کرو؟ فرمایا کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا, تو باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے. دنیا تو فنا ہو جائے گی, پتہ جانے کب فنا ہو جائے, ہو سکتا ہے چلی ہو جائے, آج ہی ہو جائے, کیونکہ اگر موت آ گئی تو جس کی آ گئی اس کی دنیا ختم, اس کی دنیا فنا, اب اس کے بعد تو آخرت ہی آنے والی ہے. لہذا یہ فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو, یعنی آخرت کو ترجیح دو. کیا مانا؟ کہ دنیا سے محبت نہ کرو, دنیا میں رہو ضرور لیکن اس سے محبت کر کے دل لگا کر مت رہو, بلکہ آخرت کی فکر اپنی جاری رکھو. یہ اس حدیث کا ارشاد. اگلی حدیث ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مروی ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یعنی اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس روئے زمین پر جتنے جرائم, جتنے گناہ, جتنی حق تلفیاں, جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں, ان سب کے پیچھے اگر دیکھو تو ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت. چور چوری اس لیے کرتا ہے دنیا کی محبت, شرابی شراب اسے پیتا ہے کہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کی محبت, بدکاری کرنے والا بدکاری اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی محبت, جھوٹ بولنے والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ دنیا کی محبت. جتنے گناہ ہیں فرمایا کہ ان سب کی بنیاد ہے دنیا کی محبت. لہذا محبت سے بچو, اور گزارے کے لائق جو اس کو یوں سمجھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, کوئی محبت کرنے اور دل لگانے کی چیز نہیں. اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار له ولها یجمع من لا عقل له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, یعنی اصل گھر تو آخرت میں ہے نا, تو جس کا آخرت میں گھر نہ ہو اس کا دنیا گھر ہے, دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہیں, یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, وہ اس کو اپنا ہمیشہ مستقر قرار دیتا ہے. ولہا یجمع ملا عقل لہو, اور اس دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو, سمجھ نہ ہو, کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو آخرت کو ترجیح دیتا اور آخرت کے لیے عمل کرتا. یہ چار حدیثیں ہم نے پڑھی, اور چاروں حدیثوں میں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے, اور اس سے دل لگانے سے پرہیز اور بچانے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو اب ذرا ان چاروں حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں ذرا حقیقت سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے راہ عمل معتدل کیا ہے. بعض لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کر یا ان جیسے ارشادات کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں مطلوب یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر کہیں جا بیٹھے اور وہاں نہ اس کو لوگوں سے تعلقات ہوں، نہ تجارت ہو، نہ معیشت ہو، نہ ملازمت ہو، نہ بیوی بچے ہوں، اور جا کر گھر میں کہیں جنگل میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرے، اسی طرح زندگی گزار دے. یاد رکھیے کہ یہ مطلوب اس ان احادیث کا یہ مطلب نہیں. یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر جب تک نہیں بیٹھو گے اور بیوی بچوں سے کنارکشی اختیار نہیں کرو گے اور معیشت تجارت کو نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک اللہ کا ملنا ممکن نہیں. یہ فلسفہ تھا رہبانیت کا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اس رہبانیت کے لیے ایسی خانقاہیں بنائی گئی تھیں جنگلوں میں کہ جہاں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور جا کر وہاں پر آدمی بیٹھ جائے. قرآن کریم میں اس کے اوپر مذمت فرمائی و رہبانیت ان تدعوها ما كتبناها علیہم. یہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کر لی، ہم نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ دنیا چھوڑ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے بھائی، نہ تو دنیا چھوڑتے بنتی ہے اور نہ اختیار کرتے بنتی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے اور اسے دل نہ لگاؤ، جب بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ بھاگو بھی مت، اسی دنیا میں رہو، اور اگر باہر بھاگو گے تو رہبانیت لازم آ جائے گی، جو فرمایا کہ جائز نے. تو بات دراصل یہ ہے جو میں نے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ دنیا یہ جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بذات خود یہ ملعون نہیں. ملعون اس وقت بنتی ہے، بری اس وقت بنتی ہے جب یہ آخرت کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ بننے لگے. سارا امتحان ہی یہ ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اسی امتحان کے خاطر. تو یہ دنیا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، بلکہ بیشتر چیزیں حلال ہیں، اکثر چیزیں حلال ہیں، لیکن کچھ چیزیں تمہارے لیے ہم نے ناجائز قرار دے دی ہیں، حرام قرار دے دی ہیں، ان سے بچتے رہو اور ان سے بچ کر اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو کہ اس کو اپنے راستے کی ایک منزل سمجھو، منزل مقصود نہ سمجھو. جب تک یہ دنیا راستے کی منزل کے طور پر کام کر رہی ہے، دل نہیں لگائے بیٹھا انسان، تو بہت اچھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں. مثال سے یوں سمجھ لو کہ آپ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے، کراچی سے چلے، لاہور جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے تو ایئر کنڈیشن ڈبے میں، بڑا خوبصورت ہے، ٹھنڈا ہے، باہر گرمی ہے، اندر ٹھنڈا ہے، اور بڑا خوبصورت ہے، اعلی درجے کا بستر اس میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی انتظام موجود ہے. تو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر آدمی سفر اس میں کرے گا، اسے لذت بھی اٹھائے گا، اسے راحت بھی اٹھائے گا، لیکن کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو سمجھے بھائی اپنی اب تو یہ بڑا مزیدار ڈبہ ہے، اب تو ساری زندگی یہیں گزاریں گے، اب کہیں اترنا نہیں ہے، بس اسی پر اپنا ساری زندگی اسی میں تج دیں گے، اسی بوگی میں جو ایئر کنڈیشن ڈبہ میں میسر آ گیا. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو اپنی منزل مقصود قرار نہیں دے سکتا. اگر دینے لگے کوئی احمق ایسا پیدا ہو جائے یہ کہ صاحب میں تو یہیں بیٹھوں گا بس، اب نکلوں گا نہیں کہیں، تو وہ اس کو ساری عمر کبھی منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا اس کو احمق کہے گی، بیوقوف کہے گی. تو بس مطالبہ یہ ہے کہ اس ساری دنیا کو اپنے لیے یہ سمجھو کہ یہ ایک ایئر کنڈیشن بوگی ہے جو تمہیں مل گئی ہے آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے، لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ یہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی وقت ہم کو اتار دے گی اور ہم کسی اور جگہ ہمیں جانا ہے. اتنی سی بات ہے، یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. اگر کھانے کو روٹی نہ ملے کیسے زندہ رہے آدمی؟ پانی نہ ملے پینے کو کیسے زندہ رہے؟ روزی نہ ملے کیسے زندہ رہے؟ یہ زندگی کا دار و مدار ہے اس دنیا کے اوپر. اسی واسطے مانگی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے. رزق دنیا ہی تو ہے بظاہر, لیکن یہ اس حد تک ہے کہ یہ راستے کی منزل ہے. اس راستے کی منزل کے حیثیت سے رہو, بہت اچھی بات. میں اور مثال کیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی جب گھر بناتا ہے تو اس میں جہاں انسان کی خوابگاہ ہوتی ہے, ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں غسل خانہ بھی ہوتا ہے. اب آج کل تو غسل خانہ بڑا عالی شان بننے لگا, اس میں ٹائل لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر اعلیٰ درجے کا سامان ہے. پہلے زمانے میں بیت الخلاء جو ہوتا تھا اس میں بدبو بدبو آیا کرتی تھی, اب تو خوشبوؤں میں مہکتا ہے. تو اس غسل خانے کے اندر آدمی غسل خانہ بناتا ہے گھر کے اندر, اس واسطے بناتا ہے کہ ضرورت ہے, اس کے بغیر گھر نامکمل ہے اس لیے بناتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ سارے گھر کا مقصد اصلی غسل خانہ ہے اور اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزارے, کیا یہ اتنا خوبصورت غسل خانہ ہے, مہکتا ہوا ہے, خوشبوئیں آ رہی ہے اور اس میں صاف ستھرا ہے, ٹائل لگے ہوئے ہیں, اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزاروں گا, یا اس کے تصور میں مست رہے کہ صاحب غسل خانہ ہوگا تو کیا علیشان ہوگا, کس طرح اس میں بیٹھوں گا اور کیا اس کے اندر لطف آئے گا, اسی تصورات میں ہر وقت محو رہے تو احمق. ارے بھائی وہ غسل خانہ وہ ایک ضرورت کے تحت بنایا گیا تھا, کوئی مقصود اصلی نہیں تھا. یہی معاملہ ساری دنیا میں, یہ ساری دنیا ہے ضرورت کی اور اس ضرورت کی چیز کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا بھی کوئی دین کے منافی نہیں اور شریعت کا تقاضا نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے, لیکن اس کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ, اس کو اپنا زندگی کا محور نہ بناؤ, اس کو اپنے تصورات کا مرکز نہ بناؤ, بلکہ یہ سمجھو کہ ضرورت کے تحت استعمال ہو رہا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی, انسان کے لیے دنیا ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. تو پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی, اگر کوئی چلانا چاہے پانی کے بغیر نہیں چلا سکتا, پانی ضروری ہے. لیکن کشتی کے لیے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, تو فائدہ مند ہے, اس کو دھکا دے گا کشتی کو چلائے گا. لیکن اگر یہ پانی چاروں طرف سے ہٹ کے کشتی کے اندر آ گیا, کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبو دے گا. تو دنیا بھی تمہارے لیے فائدہ مند اسی وقت تک ہے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف, تمہارے دل کی کشتی کے چاروں طرف ہے, فائدہ مند ہے, فائدہ اٹھاؤ. لیکن جس دن یہ دنیا چاروں طرف سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی کے اندر آ گئی, بس یہ ڈبو ڈال دی, فرماتے ہیں مولانا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ در کشتی حالات یہ کشتیت. جب تک یہ پانی چاروں طرف ہے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہاری کشتی کو دھکا دے رہا ہے, لیکن جب اندر آئے گا تو یہ حالات کر ڈالے. تو یہ جو منع فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا سے بغاشے خود دنیا سے منع نہیں فرما رہے, دنیا کی محبت سے منع فرما رہے. اور محبت بھی سمجھ لو, محبت کا مطلب بھی سمجھ لو. اللہ تعالیٰ جنت رضا بند فرمائے حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہر چیز کو ایسا واضح فرما دیا. جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے بھائی محبت تو ہوتی ہے, روپے سے, پیسے سے, بیوی سے, بچوں سے, گھر سے, اپنے دکان سے, کاروبار سے, محبت تو ہوتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اگر بالکل ہی محبت ختم ہو جائے سرے سے تو کام کیسے چلے؟ اگر فرض کرو دنیا کی محبت بالکل بھی نہ ہو ذرہ برابر, تو پھر یہ آدمی کیوں محنت اٹھائے, ملازمت کرے اور تجارت کرے اور زراعت کرے؟ یہ محنت اسی سے اٹھاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے دل میں محبت ہے کہ بھائی یہ پیسہ ملے گا تو اس سے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا. اگر محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے. کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل سے محبت بالکل لیا ختم ہی ہو جاتی ہے, لیکن وہ شاذ و نادر ہے. جیسے حضرت مولانا حافظ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ المشائخ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جا رہے تھے تو ہاتھ میں وہ تھیلی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر اشرفیاں خدا نے کیا کچھ ہوتا تھا. جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس کے سامنے الٹ دیتے تو بھائی لے لیتے ہیں جو کچھ لینا ہے. دام وام کچھ پتہ نہیں کتنے, انہوں نے کہا کون جھنجھٹ میں پڑے کہ دام گنے اور پیسے واپس لے. وہ تھیلی الٹ دی, اس سے کہا جوتا لینے گئے تو اس سے تھیلی الٹ دی, کہا کہ بھائی پیسے اس میں سے لے لو جتنا لینے. اب اس نے دکاندار نے جتنا گراہک سمجھا اس میں سے اٹھا کے لے لیا, باقی اسی میں بھر دیا تھا لے جاؤ. تو یہاں جوتا لے کے نکلے, جیسا تھیلی الٹ دی, کوئی جب کچرا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مول صاحب یہ اتنی بڑی تھیلی لیے پھر رہے ہیں سونے چاندی کی, تو اس نے اچھے بہتر کا کوئی موقع نہیں. تو وہ جب تھیلی لے کے نکلے تو پیچھے لگ گیا اور قریب جا کے خدا نے ذکر فکر میں مست سے مولانا, تو ہاتھ میں وہ تھیلی لیے جا رہے ہیں, پیچھے جایا اس نے کھینچ کے اپنے ہاتھ کھینچ کے چھین کے رکھ لی. وہاں نے پڑھ کے بھی دیکھا کہ کون لے رہا ہے کیا لے رہا ہے, جا لے کے لے جانا ہے تو لے جا, تو پڑھ کے بھی نہیں دیکھا. اب وہ لے تو گیا, ہمانا اپنے ذکر فکر میں مست جا رہے ہیں گھر میں. اب تھیلی لے کے چلا, اللہ والے کی تھیلی تھی تو اللہ میاں نے اس کے اوپر ایسا کچھ مسلط فرمایا کہ اب جانا چاہتا ہے تو راستہ نہیں ملتا, اس گلی میں سے نکلتا ہے تو گھر راستہ بند, دوسری گلی سے نکلتا ہے راستہ بند. گھنٹے گزر گئے ایسی گلیوں کے اندر گھومتے 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 گھومتے, کہیں راستہ ہی نہیں ملتا کہ اپنے گھر واپس پہنچ سکے. جب گھنٹے گزر گئے کوئی شکل سمجھ نہیں آتی, پوچھ لیا لوگوں سے راستہ, سب کچھ کر لیا لیکن کسی کا راستہ نہیں ملتا. آخر میں خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, اس کی میں نے تھیلی چھین لی تو اس کو اس کا میرے اوپر عذاب آیا. یہ تو پتا چلا کہ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ رہتے ہیں, تو تھیلی لے کے پہنچا, دستک دی, وہ کون ہے اندر صاحب آگے کون ہے, کہ جی وہ آپ کی تھیلی میں نے لے لی تھی تو وہ لوٹانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, میں نے جب تم نے تھیلی لی تھی میں نے تمہیں بخش دی تھی اسی وقت, اب یہ میری نہیں ہے جاؤ لے جاؤ. تو اس نے کہا جی میں مصیبت میں اترا ہوں, وہ تھیلی لے کر وہاں سے کہیں نکلنا چاہتا ہوں تو کہیں نکلا نہیں جاتا, سارے راستے بند, تو خدا پھر لے لیجیے تھیلی. تو کہنے لگے میرے لیے لینا حلال نہیں, اس واسطے کہ میں نے وہ تھیلی جس وقت تم نے لی تھی تو اسی وقت میں نے دل میں نیت کر لی تھی, تمہیں صدقہ کر دی میں, تو میں نے اب میرے لیے حلال نہیں. اس نے کہا جی کسی طرح خدا کے لیے لے لیجیے یہ تھیلی, تو ورنہ پھر میرے لیے دعا کیجیے کسی طرح مصیبت سے نجات پاؤں. تو کہیں جا کے پھر دعا کی اس کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تھیلی بھی دے دی, راستہ بھی مل گیا, چلا گیا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں, لیکن یہ مطلوب نہیں ہر مومن سے کہ وہ ایسا ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ بھائی ایسے بن جاؤ جیسے میاں جی نور محمد صاحب سے, اور محبت بالکل دل سے نکال دو, یہ مطلوب نہیں. محبت جو دل سے نکالنا مطلوب ہے وہ ایسی محبت جو انسان کو فرائض اور واجبات سے غافل کر دے اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دے, وہ مطلوب. اسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت طبعی محبت جو انسان کو دنیا کے کسی چیز سے ہوتی ہے وہ کوئی حرام نہیں اور نہ کوئی معذور ہے شرائط. اور اس کی دلیل بیان فرمایا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسا وقت بھی گزرا کہ فقر و فاقے تک نہ بتائی صحابہ کرام کو، کھانے کے لیے تین تین چار چار وقت کا کچھ نہیں، بھوک کی شدت کا عالم ہے اور کھانے کو نہیں مل رہا، ایسا وقت بھی گزرا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے لا کر ڈھیر کیے مسجد نبوی میں. تو جب مسجد نبوی میں لا کر قیصر و کسریٰ کے خزانے ڈھیر کیے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد میں کہ حضرت فاروق اعظم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا سونے کا ڈھیر لگا ہوا، حضرت فاروق اعظم پیچھے چھپ گئے، نظر نہیں آ رہا. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا، یہ فرمایا کہ یا اللہ اس مال و دولت یا روپے پیسے کی محبت تو آپ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے، خود قرآن میں کہا ہے آپ نے زین للناس کے حب الشہوات والنساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل والمسومات والانعام والحر. کیا فرمایا کہ ہم نے محبت ڈال دی ہے انسانوں کے دل میں، کس کی محبت؟ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت اور مال و دولت کی محبت ڈال دی. تو اللہ جب آپ نے دل میں یہ ڈال دی ہے محبت، تو ہم یہ تو آپ سے کہتے نہیں کہ یہ محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے بالکل، کیونکہ بالکل نکالنا ممکن نہیں، جب انسان کی جبلت میں داخل ہے تو بالکل نکل نہیں سکتی. لیکن اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس محبت کو دین کی محبت پر غالب نہ آنے دیجئے. محبت تو ہے لیکن دین کی محبت پر، اے اللہ آپ کی محبت پر، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کو غالب نہ آنے دیجئے. یہ محبت تو بات واضح کر دی کہ دنیا چھوڑنا بھی مطلوب نہیں، دنیا کی محبت جائز حدود میں وہ بھی چھوڑنا مطلوب نہیں، جتنا اللہ میں نے رکھی ہے محبت وہ ہوگی. ایک صاحب نے میرے پاس خط میں لکھا کہ صاحب میرے پیسے گم ہو گئے، اس کا مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو لگتا ہے اس صدمے سے کہ شاید میں حب مال میں مبتلا ہوں، اس واسطے کیا حکم ہے؟ اگر حب مال ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی مال کسی کا گم جائے، چوری ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، اس سے اگر صدمہ ہوتا ہے دل میں تو یہ صدمہ کوئی ناجائز نہیں، نہ حب مال ممنوع حب مال میں داخل ہے کوئی صدمہ، یہ حب مال کے ممانعات میں داخل ہے. اگر کتنا ہی صدمہ ہو، کتنا ہی رنج ہو، کوئی منع نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس واسطے کہ ہے محبت اور وہ محبت تبھی ہے. ہاں گناہ کب ہوگا؟ گناہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کا صدمہ ہونے کے نتیجے میں انسان نماز چھوڑ دے، اس صدمے کے نتیجے میں اتنا صدمہ کہ اپنے اوپر غالب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے لگا، میں ہی رہ گیا تھا اس بلا کے لیے، اے اللہ تو نے میرے اوپر کیوں ڈال دی یہ مصیبت، اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے لگے. اور یا اس کے بدلے میں اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے لگے. تو یہ ہوا پھر محبت ناجائز حرام. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے سوچتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، گیا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، انہوں نے یہ دیا تھا اور انہوں نے ہی واپس لے لیا، باقی صدمہ ہے تبھی ہے، لیکن وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے شکوے پر منتج ہوتا ہے، نہ فرائض واجبات میں ہوتا ہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کسی ناجائز طریقے سے اس کو واپس لینے کی فکر کرتا ہے، تو یہ صدمہ بذات خود کوئی منع نہیں. تو یاد رکھیے حب مال کب منع ہے؟ جب انسان کو فرائض و واجبات سے غافل کر دے یا کسی ناجائز کام پر آمادہ کر دے. البتہ اور یہ البتہ بھی بڑا اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب آدمی کے دل میں محبت بڑھتی ہے تو چاہے وہ آدمی کو ناجائز کام پر فل وقت آمادہ نہیں کر رہی, لیکن جب صبح شام اسی کا ورد ہے, اسی کا خیال ہے, اسی کی دھن ہے, اسی کی فکر ہے, تو بعض اوقات یہ محبت بڑھ کر ناجائز حدود پر میں آ جاتی ہے اور پھر انسان کو ناجائز کاموں میں مبتلا بھی کر دیتی ہے. اس واسطے اس کو معتدل رکھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی محبت تبھی ہے لیکن ہر وقت دل دماغ کر اسی کی دھن, اسی کی فکر, اسی کا خیال مسلط, اور صبح شام آدمی اسی محور کے گرد گھوم رہا ہے, کوئی اور موضوع نہیں سوچنے کا, کوئی اور دوڑ دھوپ کا راستہ نہیں, بس اسی میں لگا ہوا ہے دن رات. یہ انہماک جو ہے یہ بھی انسان کو بالآخر اگرچہ اس وقت کسی گناہ پہ مجبور نہ کر رہا ہو لیکن کسی آئندہ وقت کسی وقت میں ان کو مبتلا کر دے گا. اس راستے یہ انہماک بھی پسندیدہ نہیں اور اس سے بچانے کی فکر نہیں. حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی تھے, ان کی ایسی ہی کوئی جھونپڑی تھی, جھونپڑی, کوئی بڑا مکان بھی نہیں تھا, جھونپڑی تھی, کوئی چھپر اپر پڑا ہوا تھا, اس میں کہیں کوئی ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جھونپڑی کو مرکی مرمت کر رہے تھے, اس ٹوٹ پوٹ کو درست کرنے کے لیے جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے, آپ مجھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جھونپڑی ہے ہماری, اس میں کچھ نقش واقع ہو گیا تھا تو اس کی مرمت کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک, ٹھیک ہے مرمت کر رہے ہو مطلب کوئی ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن یاد رکھو جو اصل معاملہ ہے وہ بڑا جلدی آنے والا ہے. اصل معاملہ یعنی آخرت, آخرت بہت جلدی آنے والی ہے. مطلب یہ ہے ذہن متوجہ کر دیا, کوئی منع بھی نہیں کیا کہ بھائی مرمت کرنا کوئی گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, منع نہیں کیا, لیکن ساتھ میں توجہ دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز میں لگ کر اور منہمک ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ. لہذا ہر قدم پر آخرت کو یاد رکھنا, ایسا نہ ہو کہ نماز بنا ہو جائے. تو قدم قدم پر انسان اپنے آپ کو یہ انسان یاد دلاتا رہے کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ جانے والی ہیں اور آخرت کی نعمت آنے والی ہے, اس کو یاد رکھے گا تو یہ انشاءاللہ انہماک نہیں پیدا ہوگا جو بالآخر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے ناجائز کام. حدیث میں آتا ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے, کچھ کھانے کو نہیں تھا, کچھ کھانے کو تھا نہیں, باہر نکلے تو ایک صحابی اور مل گئے اور وہ بھی کچھ اسی تلاش میں نکلے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو آخر میں کیا ہوا کہ ایک دوست تھے صحابی, وہیں ان کا ایک نخلستان تھا, باغ تھا, سوچا کہ وہاں چلے گئے. تو وہاں چلے گئے, ان صحابی نے دیکھا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان کی تو خوشی میں جان نہ رہی. انہوں نے آپ کو اپنے باغ کے اندر ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور گرمی کا موسم تھا, شدید گرمی مدینہ منورہ تھی اور یہ موسم بھی بدائے وہ تھا جو کھجوریں پکنے کا موسم, جب کھجوریں پکتی ہیں مدینہ منورہ میں تو اللہ تعالیٰ ایک بتی سلگاتے ہیں وہاں پر ایسی کہ وہ گرمی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کا یہاں بیٹھ کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ سب گرمی کا موسم اس درخت کے نیچے بٹھایا اور جو تازہ تازہ کھجوریں اس وقت پکی ہوئی تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی. اور ٹھنڈا پانی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بڑا مربوط, ساری دنیا کی نعمتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ تین نعمتیں مجھے پسند ہیں بہت تمہاری دنیا کی, ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی. اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خاص طور پر اہتمام کر کے دور سے منگوائی ہو کہ بھائی فلا چیز ہمیں پسند ہے تو لے کر آؤ فلا جگہ سے کھانے کے لیے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن پانی, ٹھنڈا پانی اس مرغوب تھا, لہذا ایک کنواں تھا تقریباً مسجد نبوی سے, آج بھی موجود ہے مسجد نبوی سے تقریباً تین چار میل کے فاصلے پر بیر غرق, اب وہ بند ہو گیا ہے, پانی اس میں نہیں ہے, کنواں ہے لیکن پانی نہیں. اس کنویں سے آپ پانی منگوایا کرتے تھے پینے کے لیے, کیونکہ وہاں کا پانی ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی زیادہ ہوتا تھا, اتنا آپ کو پسند تھا. اور بلکہ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل بھی اسی غرق کے پانی سے دیا جائے, چنانچہ آپ کو غسل بھی اسی غرق کے پانی سے دیا جائے, تو اسی کنویں کے پانی سے. تو اس واسطے آپ کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا. تو وہ کھجوریں لائے, ٹھنڈا پانی لائے, آپ نے کھجوریں تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی پیا, سائے میں بیٹھے. تو بعد میں جب سب کچھ کر چکے تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی کہ اچھی کھجوریں ملی, ٹھنڈا پانی ملا, سایہ ملا, یہ بھی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں لتسألن یومئذ عن النعیم سورہ تکاثر میں فرمایا کہ اس دن جب آخرت کا دن آئے گا تو اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, اس نعمت کا تم نے کیا شکر ادا کیا. تو ہر ہر قدم پر دنیا کے نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ دھیان لگا ہوا ہے آخرت کی طرف, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیں اپنے اندر اتنا منہمک کر دیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں. لہذا جو خلاصہ بات کا نکلتا ہے وہ یہ کہ دنیا ملعون اور مذموم اس وقت ہے جب انسان کو آخرت سے غافل کرے. محبت بھی اس درجہ میں جائز ہے جتنی انسان کی طبیعی محبت ہوتی ہے دنیا کی چیزوں سے, وہ جائز ہے, لیکن اس میں اتنا انہماک یہ برا ہے کہ جو بالآخر بسا اوقات انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا انہماک سے بچنا چاہیے. ان سب چیزوں کو لے کے ساتھ کیسے چلے آئے, یہ ہے اب نقطے کی بات جو ہمارے آپ کے کرنے کی ہے. اگر یہ کہوں کہ بھائی چھوڑ کے بیٹھ جائیں ہم لوگ, کاروبار چھوڑ دیں اور بہت پوتے لائے موت پہ اکتفا کریں وغیرہ وغیرہ, تو یہ عمل کی کرنے کی بات نہیں. لہذا کرنے کا وقت, کرنے کی بات کیا, اب وہ سمجھ لیں. کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا کو برتو, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں ان کو بجا لاؤ, لیکن اس طرح بجا لاؤ کہ ان اسی دنیا کے کاروبار کے اندر, دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا دھیان ہر آخرت کی طرف بڑھاتے چلے جاؤ گھٹانے کے بجائے. تو پھر یہی دنیا تمہارے لیے آخرت بن جائے گی, یہی دنیا دین بن جائے گی. جیسے کہ جب کوئی کام کرو دنیا کا, دنیا کا کوئی بھی کام کرو, کمانا ہو, کھانا ہو, ملنا ہو, ملاقات ہو, سونا ہو, جاگنا ہو, جو کچھ بھی دنیا کا کام ہو, اس دنیا کے کام کو ایک طرف تو حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ جو بقدر ضرورت ہے اسی حد تک اکتفا ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی عادت ڈالو. دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, رجوع الی اللہ. کیسے؟ کمانے جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف, یا اللہ آج دکان پر جا رہا ہوں, صبح کو نکلے دکان پر جانے کے لیے, یا اللہ دکان پر جا رہا ہوں تجارت کرنے جا رہا ہوں، آپ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے نکلا ہوں، اے اللہ ایک تو اس تجارت میں مجھے برکت عطا فرما دی، اور اے اللہ اس تجارت میں مجھے اتنا منہمک نہ کیجئے کہ جو مجھے آخرت سے غافل کر دے. راستے میں دعا کرتے چلے گا کیوں بھائی، کوئی مشکل کام؟ کوئی بھی آدمی گھر سے نکلا تجارت کے لیے تو راستہ تو پتا کرے گا، اور فضولیات میں گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے گا، یا اللہ یہ میں جا رہا ہوں تجارت کا کام کرنے جا رہا ہوں، اس کو مجھے جائز حدود کی حد تک محدود رکھیے، اس میں برکت ادا فرمائیے، اور اس میں ایسے انہماک سے مجھے بچا لیجئے جو مجھے حرام میں مبتلا کر دے، ناجائز مبتلا. یہ جب اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، وہاں پہنچے دکان پر راحت آیا، دل دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دل دل میں دعا کر، یا اللہ یہ گاہک آیا ہے، اللہ اس کے ساتھ مناسب معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے چلے جاتے تو دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من یمین فاجرہ من صفقۃ خاطرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جھوٹی قسم سے اور نقصان والے سودے سے. جہاں داخل ہوا دل دل میں دعا کر، یا اللہ نقصان والے سودے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جب ختم کرو جو کچھ آمدنی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کہو کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے عطا فرمایا، اللہ اس کو اب اپنی مرضی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کو صحیح طریقے پر اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق. یہ کام کر لیا تو کیا ہوا، تجارت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یا کوئی گھاٹا پڑا، یا اس تجارت کے اندر کوئی نقصان واقع ہوا، سارے تجارت کا کام کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو انشاءاللہ یہ تجارت ساری کی ساری جو تم نے کی یہ سب دین کا حصہ ہے، آخرت کا حصہ ہے، دنیا کا نہیں ہے. یہ اب دنیا ملعونت میں داخل نہیں رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب رجوع اللہ کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو الا ذکر اللہ میں داخل ہو گیا، اللہ کے ذکر میں داخل ہو گیا، لہذا یہ ملعون نہیں، یہ اب تمہارے لیے طاہر پاک صاف طاہر طیب آمدنی ہے اور حلال ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطابق انشاءاللہ. ملازمت کے لیے نکلے، کہیں ملازم ہو، صبح کو ڈیوٹی پر جا رہے ہو تو جاتے ہوئے راستے میں دعا کرتے جاؤ، یا اللہ یہ ملازمت کے لیے جا رہا ہوں، ملازمت کی ہے اس لیے کہ آپ نے میرے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ملازمت کی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس ملازمت کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیے، اس کے ذریعے جائز حلال روزی عطا فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اور اس میں ایسے انہماک سے بچائیے جو مجھے حب دنیا کے مذموم معاملے میں داخل کر دیں. یہ دعا کرتے چلے گا اور بسم اللہ کر کے کام شروع کرو، دیانت سے امانت سے کرو، اور جہاں کوئی مشکل پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ یہ مشکل حل کر دیجیے، یا اللہ یہ پریشانی حل کر دیجیے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، حضرت یہ الفاظ یہ اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، حضرت یہ فرمایا اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، کیا باتیں کیا کرو، دل دل میں یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے اپنے یہاں سے دور فرما، یا اللہ پریشانی پیش آ گئی ہے دور فرما دیجیے، یا اللہ یہ الجھن ہے اس کو حل فرما دیجیے. جو کوئی الجھن جو کوئی حال ہو اللہ کے سامنے پیش کرے، رجوع اللہ. تو ملازمت کی دنیا داری کی بات، لیکن جب تم نے اس کو رجوع اللہ کے ساتھ ملا دیا تو اب یہ دنیا داری نہ رہی، یہ دین ہو گیا، یہ آخرت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تمہیں یہ دسے گی نہیں دنیا، یہ دسے گی نہیں، یہ پھر انشاءاللہ تمہیں تمہارے لیے معین ہوگی، معاون ہوگی اللہ رضا. اور کوئی تم نے طالب علم ہو پڑھنے کے لیے نکلے ہو مدرسے میں کالج میں اسکول میں جہاں بھی جا رہے ہو راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ یا اللہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس علم کو اپنی رحمت سے میرے لیے رحمت بنا دیجئے آسان فرما دیجئے اور اس کو اپنی مرضیات میں استعمال کرائیے یہ دعا کرتے چلے جاؤ روح اللہ تو وہ سارا عورتیں ہیں گھر میں گھر کا کام کرنے کے لیے صبح کو شروع کام شروع کیا تو دعا کر لیں یا اللہ ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اے اللہ اس کو اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور ان مشغولیات کو اپنے دھیان سے اپنے فکر سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیے اے اللہ یہ کام تو کر رہے ہیں دنیا کے کام ہیں اور ان دنیا کے کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف اپنے آپ میں منہمک کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں انحراف سے بچا لیجئے اور اپنے طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے یہ کام شریعت کے مطابق جائز طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا مانگتے ہیں غرض دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس رجوع الی اللہ کی برکت سے اس کو دین نہ بنایا جا سکے آخرت کا کام نہ بنایا جا سکے تو جب یہ کام ہو جائے تو پھر یہ دنیا کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی انشاءاللہ یہ دنیا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی پھر کچھ نہیں دستی نہ اس کی ملعون ہونے سے کچھ تمہیں نقصان پہنچتا ہے نہ اس کے خراب ہونے سے نقصان پہنچتا ہے بشرطے کہ یہ کام کرتے جاؤ شریعت کے حدود میں کرو رجوع الی اللہ کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بس کیا بتاؤں یہ ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ اس کے اوپر بار بار اس طرح زور دیا کرتے تھے اور کہنے کو کہہ دیا میں نے بھی آپ نے بھی سن لیا لیکن کام کرنے سے ہوتا ہے مشق کرنے سے ہوتا ہے عادت ڈالنے سے ہوتا ہے کہ ہر ہر قدم پر رجوع الی اللہ رجوع الی اللہ رجوع الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اس کی عادت ڈالنے سے یہ ساری دنیا جو ہے یہ کیا بن جاتی ہے یہ آخرت بن جاتی ہے یہ جو قرآن ہمیں دعا آپ کو دعا تلقین فرمائی گئی نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دیجئے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجئے تو اس کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں اچھائی کے معنی یہ ہے کہ دنیا ملے جائز طریقے سے اور اس طرح ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رجوع الی اللہ کے ساتھ ہو تو وہ دنیا بھی آخرت بن جائے دنیا بھی آخرت بن جائے تو اس کا راستہ یہی رجوع الی اللہ عادت ڈالے اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عادت اس کی عادت ڈالنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کثرت دعا کثرت دعا ہر چیز اللہ سے مانگو ابھی اٹھ کے جاؤ گے باہر نکلے گھر جانا ہے بس میں جانا ہے یا اللہ بس جلدی دلوا دی جلدی بس مل جائے آسانی سے مل جائے ٹیکسی میں جانا ہے یا اللہ اچھے جلدی سے ٹیکسی دلوا دی بیٹھ گئے سواری میں یا اللہ جلدی سے آخر کے ساتھ گھر پہنچا دیجئے راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے آخر کے ساتھ گھر پہنچ جائے یا اللہ گھر میں جب پہنچوں تو میرے بیوی بچے گھر والے سب کو آخر سے پاؤں ہر بات چھوٹی چھوٹی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو رجوع اللہ اسی کا نام کہ ہر کام ہر وقت دل تمہارا اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو بس یہ چیز پیدا کر لو تو انشاءاللہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں رکھتی کچھ بھی نہیں رکھتی اللہ نے کہا یہ اس سے اس طرح نکل جاؤ گے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاؤ اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے لیکن شرط یہی ہے کہ رجوع الی اللہ کی عادت ڈالے ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں کیا کہ دنیا میں ہوں دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کی لذتیں لے رہا ہوں لیکن اس کی وہ محبت جو مجھے اپنے اللہ سے غافل کر دے الحمدللہ وہ قریب ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے عطا فرما دے, تو بس سمجھو کہ سارے درد دور ہو گئے. انہیں مزدور صاحب کا واقعہ یاد آ گیا. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا, تو وہاں حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ صدر کے کچھ خلفاء جمع ہو گئے. حضرت مزدور صاحب بھی تھے, والد صاحب بھی تھے, وہاں خیر احمد صاحب وغیرہ, حضرت مفتی محمد حسن صاحب تھے. یہ سب حضرات جو تھے یہ چونکہ حضرت والا کے خلفاء تھے, حضرت والا کے خاص منتصبین میں سے تھے. جب مل بیٹھتے تو ایک باغ و بہار مجلس ہو جاتی. حضرت مزدور صاحب شاعر آدمی تھے تو اپنے شعر میں بھی سناتے کافی دیر, اور کہنے لگے وہ ایک مرتبہ مجلس ہوتی رہی, شعر سناتے رہے اور ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ہوتی رہی. جب گھنٹہ دو گھنٹہ گزر گیا تو اچانک حضرت مزدور صاحب نے پوچھا, بھائی بتاؤ ہم لوگ اس طرح سے یہ شعر شاعری کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم میں سے کون کون غافل ہوا, کس کس پر غفلت آئی, یعنی اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دھیان سے. تو میں نے کہا سبھی غافل تھے, شعر شاعری میں لگے ہوئے ہیں اور باتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان سے. حضرت مزدور صاحب فرمایا الحمدللہ مجھے اس پورے عرصے میں غفلت نہیں ہوئی. کیا مانا کہ شعر بھی سنا رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, دل لگی بھی ہو رہی ہے, لیکن دل اللہ تعالی کی طرف لگا ہوا ہے, رجوع اللہ. یہ حالت پیدا ہوتی ہے اسی مشق سے, رجوع اللہ کے مشق. تو دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت آئی, اور حرام سے بچتے رہو, گناہ سے بچتے رہو, اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات ادا کرتے رہو, تو پھر انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے دنیا. اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا ضرور کیا اس دنیا کے اندر, دنیا کو بڑا مزین بنانے کے لیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ نقید شیطان کان اور ضعیفہ, شیطان کا مگر بڑا کمزور ہے, یعنی جو آدمی اس کے سامنے ڈس جائے تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور پھر مقابلے کی اس میں طاقت نہیں رہتی, اور اس کا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. بس بھائی یہی آج کا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ خلاصہ یہی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں, جتنا طبی محبت ہے وہ اجازت ہے, لیکن انہماک سے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ, اس طرح نہ ہو کہ بس دل و دماغ ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے, اور اس کا طریقہ ہے رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع. انشاءاللہ یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے آپ کے اس کے ساتھ گزار دیں گے, اللہ تعالیٰ اس وطن اصلی تک آپ کی عدد اطمینان کے ساتھ ہم سب کو پہنچا دے, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے, اپنے مقام قرب اور مقام رضا میں ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.
لا الہ الا اللہ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا وانت الرحمة الرحمن الرحيم يا تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.